بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين ثم رأى أتقى لله منها فليأتِ التقوى. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی چیز پر قسم کھائے اور پھر کوئی ایسی چیز دیکھے جس میں تقوی کا پہلو اس سے زیادہ ہو تو اس کو تقوی پر عمل کرنا چاہیے. اس حدیث کی کافی اور وافی تشریح وضاحت ہم اس سے پہلی جمعرات کو آپ کے سامنے پیش کر چکے تھے. خلاصے کے طور پر کچھ باتیں ذہن نشین کر لیں. کوئی آدمی اگر کسی گناہ کی قسم کھا لے، معصیت کے کرنے کی قسم کھا لے، تو وہ قسم قسم نہیں ہوتی ہے اور اس کو پورا کرنا بھی ضروری نہیں ہوتا ہے. اس کی کچھ تفصیلات میں نے پہلے بیان کی تھی، لیکن ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں، اس سے یہ بات ذرا اور واضح ہو جائے گی. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ان کے قریب کے ایک گاؤں میں ایک عورت نے قسم کھائی کہ اللہ نے اگر مجھے بیٹا دے دیا تو مسجد کے ممبر پر ڈھول بجواؤں گی. چودھری صاحب کی بیگم تھی یہ گاؤں کے، اللہ نے بیٹا دے دیا تو اس نے چودھری صاحب سے کہا، بیگم نے، کہ میں نے قسم کھا رکھی ہے اس کو پورا کرنا ہے. چودھری صاحب نے کہا یہ کون سی بات ہے. فوراً انہوں نے ڈھول تماشے والوں کو بلایا اور ساتھ میں مسجد لے کر چلے. مسجد کے امام صاحب کو معلوم ہوا تو انہوں نے اس پر روک لگائی اور کہا بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے، مسجد میں اور پھر ممبر پہ آ کے تم ڈھول بجاؤ، اتنی ہو سکتا. لیکن چونکہ وہ چودھری صاحب تھے انہوں نے لاٹھی نکال لی، کہنے لگے یا تو ڈھول بجے گا یا پھر سر پھٹیں گے. امام صاحب کے ساتھ بھی لوگ آ گئے، جھگڑا آگے نہ بڑھے، کچھ لوگوں نے بیچ بچھاؤ کیا، کہنے لگے بھی ایک کام کرو، کسی بڑے عالم سے پوچھ لیتے ہیں کہ یہ مسئلہ کیا ہے، کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. اور اس وقت بڑے عالم قریب میں حضرت تھانوی ہی تھے، آپ تو پورے ہندوستان کے بڑے عالم تھے. تو لوگوں نے کہا چلو تھانہ بھون چلتے ہیں اور حضرت سے جا کر پوچھتے ہیں کہ قسم کھا رکھی ہے، ڈھولک بجوانی ہے نہیں بجوانی. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے پاس لوگ پہنچے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بھئی یہ تو گناہ پر قسم کھائی گئی ہے، تو اس قسم کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے، تو لغو ہے، بیکار قسم ہے. اب چودھری صاحب کے سمجھ میں آ گئی بات، کہنے لگے اچھا اللہ نے ہمیں لڑکا دیا ہے، اس کا کیا کرے، تو اللہ کا شکر ادا کرو بس، اور کیا کرو گے اس پر. اسی لیے کہتے ہیں کہ کوئی بھی مسئلہ سامنے آئے تو علماء سے پوچھ لینا چاہیے. اللہ پاک آسانی کی راہیں رکھتے ہیں، اور جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہے اور ڈرنے کی راہ اختیار کرتا ہے، تقوی والی راہ اختیار کرتا ہے، تو اللہ پاک اس کے لیے راستے نکال دیتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ تو اس حدیث پاک میں صاف فرمایا کہ اگر کسی شخص نے کسی معاملے پر کوئی قسم کھا لی لیکن بعد میں دیکھتا ہے کہ دوسرا ایک معاملہ ہے اس پر عمل کروں گا تو زیادہ تقویٰ ہے، زیادہ بہتر ہے، تو جو دوسری راہ ہے اس کو اختیار کر لے اور جو پہلی راہ ہے اس کو چھوڑ دے۔ قسم اگر کسی جائز چیز پر کھائی ہے اس نے تو قسم کا کفارہ دے دے۔ اور قسم کا کفارہ میں نے بتایا تھا کہ یا تو ایک غلام آزاد کرے، اگر غلام نہیں ہے تو 10 غریبوں کو کپڑا پہنا دے، اگر اتنا بھی نہیں ہے تو 10 مسکینوں کو 10 دن تک نہیں اگر اتنا بھی نہیں ہے تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، اور اس سے آسان 10 صدقائے فطر دے دے۔ کیا کریں؟ 10 صدقائے فطر دے دے۔ اور اتنا بھی نہیں کر سکتا تو 3 دن کے روزے رکھے۔ کیا کریں؟ 3 دن کے روزے رکھے۔ اب اگلی حدیث دیکھیے۔ عن ابی امامہ سدی بن عجلان الباہلی رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخطب فی حجۃ الوداع فقال اتقوا اللہ وصلوا خمسکم وصوموا شہرکم وادوا زکات اموالکم واطیعوا امراءکم فادخلوا جنۃ ربکم۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، اگرچہ اسلام شروع میں لے کر نہیں آئے، حدیبیہ کے موقع پر اسلام لے کر آئے ہیں، حدیبیہ کے قریب، اور پھر اس حدیبیہ والے معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، پھر حدیبیہ کے بعد جو بیت الرضوان ہوئی ہے بلکہ اسی موقع میں اس پہ بھی شریک ہوئے ہیں یہ، اور پھر تمام اسفار میں تقریباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں یہ شریک ہوئے ہیں، یہاں کے حجۃ الوداع میں بھی جو حضور نے حج فرمایا ہے اس میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے ہیں۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لے کر آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کافی سمجھدار آدمی ہے، تو حضور نے ان کو ذمہ داری دی کہ تم اپنی قوم کی طرف جاؤ اور اپنی قوم میں دعوت اسلام کا کام کرو، لوگوں کو اسلام کی طرف بلاؤ، دین کی طرف بلاؤ۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اپنی قوم میں جا کر دعوت و تبلیغ کا کام کیا، لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا شروع کیا۔ لیکن جیسے ہوتا ہے کہ جب کوئی ہادی اور مصلح دعوت کا کام لے کر کھڑا ہوتا ہے تو اول وہلہ میں اس کی مخالفت ہوتی ہے اور بہت شدت کے ساتھ مخالفت ہوتی ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، دعوت کی راہ ایسی راہ ہے کہ اس راہ میں رنج و الم کا سامنا ضرور کرنا پڑتا ہے، لوگوں کی طرف سے تکلیفیں ضرور پہنچتی ہیں، عبادت کے ذریعے سے مقبولیت ہوتی ہے، محبوبیت ہوتی ہے، آپ عبادت کرو بڑے محبوب بن جاؤ گے، ارے فلاں بندہ دیکھو کیسی زبردست عبادت کرتا ہے، اور فلا بندہ دیکھو کتنی نمازیں پڑھتا ہے، کتنے روزے رکھتا ہے، ہر وقت مسجد میں ہی رہتا ہے، قرآن کی اتنی تلاوت کرتا ہے، دل میں ایک محبوبیت بڑھتی ہے۔ لیکن جیسے ہی آپ دعوت کی راہ میں قدم رکھیں گے آپ کی مخالفت شروع ہو جائے گی، رنج و الم کا سامنا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت فرماتے تھے نبوت ملنے سے پہلے، تو کس قدر محبت تھی لوگوں کو، الصادق الامین کہتے تھے، سچے امانت دار لوگ، اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھتے تھے. لیکن جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا کام شروع کیا اور فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تو آپ کی مخالفت شروع ہو گئی. سب سے پہلے گھر ہی کی طرف سے ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا تبن لگا یا محمد اجمعتنا لہذا. تبن لگا کا جو مفہوم ہے یہ ایک بدعائی کلمہ ہے کہ ہلاک اور برباد ہو جائے، اس قسم کے الفاظ کہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور پھر آپ جانتے ہیں کہ کس قدر مخالفتیں ہوئی ہیں. یہی وجہ ہے کہ دعوت، اسلام کی دعوت، دین کی دعوت، اعمال کی دعوت، یہ بہت اونچی چیز ہے اور اس پر اللہ پاک نے بہت ثواب رکھا ہے. بعض مرتبہ ہمارے کچھ ساتھی کچھ کہتے ہیں کہ اس پہ اتنا ثواب اتنا ثواب. تو ایک دفعہ حضرت مولانا قاسم قریشی صاحب کی میں نے ایک تقریر سنی ایک اجتماع میں، وہ حضرت مولانا مکی صاحب کے حوالے سے ایک بات کہہ رہے تھے. حضرت مولانا مکی صاحب نے کسی نے کہا صاحب یہ دعوت و تبلیغ کے جو لوگ ہیں یہ ہر ہر عمل پہ اتنے اتنے بڑے ثواب بتاتے ہیں. تو حضرت مولانا مکی صاحب دامت برکاتہم نے کہا کہ اصل میں یہ لوگ تو بیچارے ان پڑھ ہیں، یہ لوگ ان پڑھ ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے اس پر اتنا اجر اتنا ثواب رکھا ہے کہ ہم شمار ہی نہیں کر سکتے ہیں. لیکن یہاں رک کر ایک بات کہ دعوت و تبلیغ کا جیسے ہی ہم نام لیتے ہیں ہماری سمجھ میں آتا ہے کہ ہماری جو یہ مروجہ تبلیغی جماعت ہے بس یہی ہے دعوت تبلیغ. ایسا نہیں ہے، یہ دعوت و تبلیغ کا ایک حصہ ہے. کیا کہہ رہا ہوں میں؟ دعوت و تبلیغ کا ایک حصہ ہے. ورنہ جتنے بھی ایمان کے دین کے کام ہیں اور ان کے لیے جو کوششیں ہو رہی ہیں، محنتیں ہو رہی ہیں، وہ سب دعوت و تبلیغ کا حصہ ہے. مدارس کے اندر دینی تعلیم پڑھائی جاتی ہے اور قرآن و حدیث کی تعلیم ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کی نشر و اشاعت ہوتی ہے، وہ بھی دعوت کا حصہ ہے. خانقاہوں کے اندر اصلاح کے ذریعے سے اور تزکیے کے ذریعے سے لوگوں کو اللہ سے جوڑا جاتا ہے، وہ بھی دعوت کا حصہ ہے. بہت سارے لوگ غیبوں کے اندر اسلام کی دعوت دیتے ہیں، وہ بھی دعوت کا ایک حصہ ہے. بلکہ بعض حضرات تو کہتے ہیں دعوت کا فرد اعلیٰ ہے، کیونکہ اصل یہی ہے کہ لوگوں کو اسلام کی طرف لے کر آیا جائے اور اللہ سے جوڑا جائے. اور ہمارا جو دعوت و تبلیغ کا کام ہے یہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے. تو ہم نے اس کو محدود نہیں کرنا، محدود کرنا اچھا نہیں ہے. یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے کہ مجاہد جو اللہ کی راہوں میں لڑتے ہیں وہ بھی دعوت ہے، اور مؤذن جو اذان دیتا ہے وہ بھی دعوت ہے. یہ سب دعوت کا حصہ ہے. تو یہ تو بہت اونچی چیز ہے. حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے فریضے میں لگا کر بھیجا کہ جاؤ اور اپنے قبیلے کو اسلام کی طرف بلاؤ، دین کی طرف بلاؤ. حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے قبیلے میں پہنچے اور ان کو دعوت دینی شروع کی تو انہوں نے مخالفت شروع کی، اور بڑی شدت سے مخالفت. اس سے پہلے آپ اپنی قوم کے اندر بڑے محبوب تھے، لوگ عزت کرتے تھے آپ کی، لیکن جیسے ہی آپ نے دعوت دینی شروع کی بس مخالفتوں کا سامنا ہو گیا. اتنی شدت ہوئی مخالفت کی، اتنی شدت کے ساتھ مخالفت ہوئی کہ آپ کا ناتا بند کر دیا اور آپ کا پورے طور پر بائیکاٹ کر دیا، جس کو مقاطعہ بولتے ہیں عربی میں. آپ کا بائیکاٹ کر دیا پوری قوم نے، یہاں تک کہ آپ کو ایک گھر کے اندر محصور کر دیا جس میں نہ کھانا نہ پینا کچھ نہیں، اور مقصد یہ تھا کہ بھوکے اندر رہ کر مر جائیں گے. لیکن یہ اللہ والے ہوتے ہیں، جب یہ ٹھان لیتے ہیں کسی بات کو تو اللہ کی مدد بھی اترتی ہے. اور دعوت ایک ایسی راہ ہے دوستوں کہ جو آدمی صدق دلی سے اخلاص کے ساتھ اس راہ میں اتر جاتا ہے تو اللہ پاک کی مدد شامل حال ہوتی ہے، اور شخص کا اللہ سے جو معاملہ ہوتا ہے اور تعلق ہوتا ہے وہ ناز والا تعلق ہو جاتا ہے. ناز والے تعلق کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارا کسی سے تعلق دوستی ہے, بہت پکی دوستی, اور وہ دوستی ایسی ہے کہ ہمارے ہر قسم کے ناز اور نخرے وہ برداشت کرتا ہے, تو ناز و نخرے میں ہم بعض مرتبہ کچھ بھی کہہ دیں الٹا سیدھا سب برداشت کرتا ہے. جیسے میاں بیوی کا تعلق جو ہوتا ہے وہ بھی ناز والا ہوتا ہے, بیوی ناز دکھاتی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سیدت النساء, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ محبوب بیوی چہیتی اہلیہ محترمہ, لیکن وہ بھی ناز دکھاتی ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اظہار کرتی ہیں اور حضور سمجھتے ہیں کہ ناز دکھا رہی ہیں. جیسے مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا, عائشہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو نا تو مجھے معلوم ہو جاتا ہے, اور جب خوش ہوتی ہو تو بھی معلوم ہوتا ہے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا, یا رسول اللہ کیسے معلوم ہوتا ہے؟ دیکھو سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک وہ تو امتی ہے نا, لیکن وہ بھی ناراض, لیکن یہاں ناراضگی بحیثیت بیوی کے ہے. تو وہ فرماتی ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم ناراض ہوتی ہو تو تم میرا نام نہیں لیتی, ڈائریکٹ قسم کھاتی ہو خدا کی قسم, لیکن جب تم راضی ہوتی ہو تو کہتی والذی نفس محمد بیدی, میرا نام لے کر قسم کھاتی ہو, ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے, میرا نام لیتی ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سمجھدار اور مزاج شناس کون ہو سکتا ہے؟ آپ ان کی مزاج کو پہچان دیتے, اس لیے حضور نے فرمایا کہ جب تم ناراض ہوتی ہو تو مجھے پتہ لگتا ہے. تو یہ جو تعلق ہے یہ ناز والا ہے. تو اسی طریقے سے جب کوئی بندہ اللہ کی راہوں میں قدم رکھتا ہے اور دعوت کی راہوں میں قدم رکھتا ہے, لوگوں کو اللہ سے ملانے کے لیے کوششیں شروع کر دیتا ہے اخلاص کے ساتھ میں, تو اللہ سے اس کا تعلق جو ہوتا ہے وہ ناز والا ہو جاتا ہے. پھر اللہ پاک سے وہ جو بھی کہتا ہے اللہ پاک اس کی سنتے ہیں. اس کی مثال قرآن کریم میں موجود ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا کہ جاؤ فرعون کے پاس میں اور اس کو ہماری طرف بلاؤ اور اس کو بتاؤ کہ رب تم نہیں ہو, رب ہم ہیں. موسیٰ علیہ السلام دیکھتے تھے, جانتے تھے کہ راستہ بڑا کٹھن ہے, مگر چونکہ اللہ کا حکم آ گیا تو اس حکم کو ماننا ہے. تو اللہ پاک سے دعا مانگی, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی, اللہ میرا سینہ کھول دے, ویسر لی امری, اور اس معاملے کو میرے لیے آسان کر دے, واحلل عقدۃ من لسانی, آپ کی زبان میں لکنت تھی, ایسی لکنت کہ جب آپ بات کرتے تھے تو سامنے والے پورے طور پر آپ کی بات سمجھ نہیں پاتے تھے. لیکن آپ دیکھیے کہ اللہ پاک جب کسی سے کام لینے پر آ جاتے ہیں تو اس طرح سے بھی کام لے لیتے ہیں. اللہ نے انہی کو حکم دیا, لیکن آپ نے کہا کہ اللہ اس لکنت کو ختم کر دے, اتنی کم از کم ہو جائے, میری زبان میں اتنی صفائی آ جائے کہ سامنے والے میری بات سمجھ جائیں. افقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی, اور میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے, اس کے ذریعے میری پیٹ مضبوط ہو جائے گی. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے دعا مانگی ہے اللہ نے ساری دعائیں قبول فرما لی ہیں. اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ جب آدمی دعوت کی راہوں میں قدم رکھتا ہے تو وہ اللہ کا مقرب بن جاتا ہے, اور پھر اللہ پاک سے جو مانگتا ہے اللہ پاک اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں. تو حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایسا ہوا کہ قوم نے ان کو ایک گھر میں مشہور کر دیا, بند کر دیا, کھانا پینا سب بند کر دیا, اور اس انتظار میں رہے کہ اب تب بس یہ مر جائے گا جب کھولیں گے. لیکن جب کافی عرصہ گزر گیا جس میں ان کو یقین ہو گیا کہ یہ بندہ اب مر چکا ہوگا, دروازہ کھولا تو بالکل حشاش پشاش, بالکل صحت سلامتی کے ساتھ میں تشریف فرما ہے, اور یہ سارے کے سارے پریشان. کہنے لگے کیا ماجرا ہوا بھائی, ہم تو سوچتے تھے کہ تم مر چکے ہو گئے. حضرت نے فرمایا اللہ نے مجھے روزی پہنچائی, جس اللہ کی طرف میں تم کو بلا رہا ہوں, جس اللہ کی طرف میں تمہیں اس پر ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہوں, اسی نے مجھے روزی دے دی ہے. کہا کیسے روزی؟ کہ مجھے نیند آ گئی تھی, خواب میں اللہ نے اپنی قدرت سے مجھے سیراب کیا. جب میں بیدار ہوا تو بالکل سیراب ہوا ہوا تھا, میرا پیٹ بھرا ہوا تھا. اب لوگوں کے دل نرم ہوئے اور لوگوں نے پھر آپ کو دودھ اور کھجور پیش کیا. حضرت نے کہا اب اس کی ضرورت ہی نہیں ہے مجھے, میں سیراب ہو چکا ہوں. بہرحال پھر ساری کی ساری قوم ایمان میں داخل ہوئی, ایک دو نہیں ساری قوم. تو دعوت کی راہوں میں حالات تو آتے ہیں, پریشانیاں تو آتی ہیں, لیکن انسان اگر صبر و ثابت قدمی کے ساتھ میں جمع رہے ڈٹا رہے تو اللہ پاک کی مدد بھی اس طرح سے شامل حال ہوتی ہے. یہاں پر انہوں نے ثابت قدمی دکھائی, استقلال کے ساتھ رہے تو ساری کی ساری قوم اسلام کے اندر داخل ہوئی ہے. حضرت نے پوری زندگی پھر دعوت ہی کو مشغلہ بنایا. سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے, جہاں کے حالات لکھے ہوئے ہیں آپ جا کر پڑھ لیجئے, کہ یہ وہ صحابی ہے کہ انہوں نے پوری زندگی دعوت ہی کو مشغلہ بنایا, اصلاح کو مشغلہ بنایا. جہاں بھی چار لوگ بیٹھتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نہ کوئی حدیث سناتے اور کہتے بھائی یہ حدیث سنو, یاد کرو اور دوسروں تک پہنچاؤ. یعنی آپ دعوت بھی دیا کرتے تھے اور ان لوگوں کو داعی بھی بنا دیا کرتے تھے آپ. بھائی میں جو تمہیں سنا رہا ہوں اس کو تمہیں دوسروں تک بھی پہنچانا ہے. چنانچہ وہ دوسروں تک پہنچاتے تھے اور کافی لمبی عمر پائی, چاروں خلافہ کا زمانہ پایا. چاروں خلافہ کے بعد میں پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ پایا, ان کے ساتھ رہے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ پایا, ملک شام کے اندر آ گئے تھے بعد میں. اور خلیفہ عبد الملک ابن مروان کے زمانے میں آپ کا انتقال ہوا, 100 سال سے زیادہ کی عمر, تقریباً 106 یا 105 سال کی عمر بتائی جاتی ہے آپ نے اتنی عمر پائی ہے اور اس عمر میں آپ کا انتقال ہوا ہے. تو یہ بہت عظیم الشان اور جلیل القدر صحابی ہیں, اس لیے ان کو کچھ حالات سامنے رکھے میں نے آپ کے سامنے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث نقل کرتے ہیں اور یہ حدیث حجۃ الوداع کے موقع کی ہے. حجۃ الوداع آخری حج, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حج کیا ہے, لیکن اس کو وداعی حج اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو الوداع کہہ دیا, رخصت ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اس لیے اس کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے. تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا جس کو خطبہ اسلام بھی کہا جاتا ہے, عظیم الشان خطبہ, اور اس میں بہت سے نکات پیش فرمائے, خاص خاص باتیں پیش فرمائی ہیں. کچھ یہ نقل کرتے ہیں, کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس موقع پہ کچھ خاص باتیں ارشاد فرمائی ان میں یہ بھی تھی. پہلے نمبر پر آپ نے فرمایا اتق اللہ, اللہ سے ڈرتے رہو, تقوی اختیار کرو. اور اس سے پہلے اس پر پوری بات آ چکی ہے کہ تقوی جو ہے یہ اعمال کی جڑ ہے. انسان جب تقوی اختیار کرتا ہے تو سارے اعمال اس کے صحیح ہوتے ہیں, اور تقوی کا دامن چھوڑ دیتا ہے تو دوسرے اعمال میں بھی فرق پڑ جاتا ہے, اس لیے تقوی اختیار کرنا ہے. پھر فرمایا وصلوا خمسکم, پانچوں نمازوں کی پابندی کرنا. پانچوں نمازوں کی پابندی پر بندہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے, اور جو بندہ پانچوں نمازوں کی حفاظت نہیں کرتا ہے تو وہ اللہ کی حفاظت سے نکل جاتا ہے. بہت سی احادیث کے اندر یہ مضمون آیا ہے کہ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ اللہ کی حفاظت اس کو حاصل ہو تو نمازوں کی پابندی کرے. جو بندہ نمازوں کی پابندی نہیں کرتا ہے اللہ کی حفاظت اس سے اڑ جاتی ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وصوموا شهرکم, رمضان کے روزے رکھو. وادوا زکات اموالکم, اپنے مالوں کی زکات دیتے رہو. زکات سال میں ایک مرتبہ دی جاتی ہے, مال کا 40% اللہ کی راہ میں زکات میں دیا جاتا ہے, 2.5%, 100 میں سے 2.5 روپا سال میں ایک دفعہ, لیکن یہ سال میں ایک دفعہ. لیکن قرآن کریم اور احادیث سے یہ ترغیب ملتی ہے کہ اس زکوٰۃ کے علاوہ بھی ہمیں اور خرچ کرتے رہنا ہے. صرف اتنا ہی نہیں, یہ تو فرض ہے, اگر اس کو ادا نہیں کریں گے تو اللہ کی طرف سے پکڑ دنیا میں بھی ہوگی آخرت میں بھی ہوگی. لیکن اس کے علاوہ بھی ہے, خرچ کرنے کا حکم ہے. صلہ رحمی میں رشتہ داروں پہ خرچ کرو, آس پاس پڑوس والوں پہ خرچ کرو, جہاں بھی موقع خرچ کرنے کا ہے. اللہ نے آپ کو وسعت دے رکھی ہے, جتنی بھی وسعت ہے آپ کی حیثیت ہے, اس حیثیت کے مطابق خرچ کرنا ہے. اللہ کی رحمت کو سب سے زیادہ متوجہ کرنے والی جو چیز ہے وہ لوگوں کی مدد اور خیر خواہی ہے. آپ کسی کے کام آ جائیں ایسے موقع پر کہ اس کا دل خوش ہو جائے اور وہ اپنے دل سے آپ کو دعا دے دے, یقین جانیے اسی وقت اللہ کی خاص رحم متوجہ ہوگی اور ہماری کتنی پریشانیاں اسی وقت ختم ہو جائیں گی اور اللہ کا قرب خاص حاصل ہو جاتا ہے ایسے موقع پر. اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کو تلاش کرنا ہے تو کمزور لوگوں میں تلاش کرو, کس مپرس لوگوں میں تلاش کرو جنہیں کوئی پوچھتا نہیں ہے. ہم ان کے پاس جائیں, ان کی حاجت پوری کریں, ان کی ضروریات میں کام آئیں, وہاں پر ہم کو اللہ ملے گا, اللہ کا تعلق ملے گا. پھر فرمایا واطیعوا امراءکم, اپنے امراء کی اطاعت کرو. امراء سے مراد جو حاکم ہیں ہمارے, ان کی اطاعت کرنا. لیکن اطاعت جائز امور میں ہی کرنا ہے, ناجائز امور میں نہیں کر سکتے. حدیث پاک میں فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق, خالق کی اگر معصیت ہو رہی ہو تو پھر مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی. مثال کے طور پر اگر کوئی حاکم ہمیں کسی خلاف شرعی کام کا حکم دے یہ کرنا ہے تو اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی. وہ ہمیں روک دے نماز نہیں پڑھنا ہے, اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی. وہ ہمیں روک دے کہ زکوٰۃ نہیں دینا ہے, اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی. اطاعت جو کی جائے گی حاکم کی, اور یہ جو حکم کے حاکم کی اطاعت کرو یہ جائز امور میں ہے, ناجائز امور میں اطاعت کا حکم نہیں ہے. لیکن اتنی بھی بات ہے کہ جب کوئی شرعی اعتبار سے حاکم بن جائے تو اس کی اطاعت لازم اور ضروری ہو جاتی ہے, اور اس وقت تک بغاوت اس کے خلاف جائز نہیں ہوتی جب تک وہ کفر بواح کا مرتکب نہ ہو جائے. کفر بواح کا مطلب بالکل کھلم کھلا کافر نہ ہو جائے, اس وقت تک اس کے خلاف بغاوت جائز اور درست نہیں ہوتی ہے. اس سے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہماری تاریخ اسلام میں بعض مرتبہ کچھ جو خروج ہوئے ہیں, بغاوتیں ہوئی ہیں, اگر آج ہم غور کریں تو شرعی اعتبار سے ان بغاوتوں کو اتنا جواز نہیں ملتا, اتنا جواز نہیں ملتا. عالم اسلام میں ایک انتشار پھیلا, مسلمانوں کی جماعت میں ایک اختلاف اور افراتفری پھیلی, لیکن یہ بات ہوئی کہ لوگ حکومت کے خلاف کھڑے ہو گئے اور بہت زیادہ مضبوط چیزوں پر نہیں کھڑے ہو گئے. پھر بعد میں علماء نے غور کیا, بالخصوص حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ اور ان کے منتسبین نے غور کیا, بھائی اگر اسی طریقے سے ذرا ذرا سی باتوں پر حاکم کے خلاف ہم بغاوت کرنے لگے تو پھر تو پورا عالم اسلام انتشار کا شکار رہے گا اور ہماری حکومت مضبوط رہ نہیں پائے گی. تو اس پر غور کرنا چاہیے, آخر کب حاکم کے خلاف بغاوت کی جا سکتی ہے؟ تو حضرات علماء نے طے کر کے بتایا کہ جب تک کفر بواح ملی بالکل ظاہری کھلم کھلا کفر کا ارتکاب نہ کرنے لگے اس وقت تک اس کے خلاف بغاوت نہیں ہو سکتی, جب کرنے لگے تو بغاوت درست ہوتی ہے. یہ ہمارے علماء اکرام نے اس کی تشریح کی ہے. تو واطیعوا امراءکم, اپنے امیروں کی اطاعت کرتے رہو. یہاں پر رک کر ایک بہت ایک مصلحانہ واقعہ مجھے یاد آ گیا. خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ تھے, نقشبندی سلسلے کے بزرگ ہیں. خرقان تہران کے قریب ایک شہر ہے ایران میں, آج بھی شہر ہے, وہیں قریب میں بستان بھی ہے جہاں کے خواجہ بایزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ تھے. تو حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی محمود غزنوی کے زمانے کے بڑے بزرگ ہیں. محمود غزنوی بھی ان سے عقیدت رکھتا تھا لیکن ملاقات نہیں ہو پائی تھی. ایک دن حضرت خواجہ ابو الحسن خرقائی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے دربار میں تذکرہ آیا تو محمود نے اپنے وزیر سے کہا کہ میں حضرت سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، کوئی راہ بتاؤ. کہنے لگے حضرت آپ جب کہیں چلتے، ہماری قلمرو میں ہی تو رہتے ہیں، ہماری حکومت میں ہی تو رہتے ہیں، اس میں کوئی خاص بات تو ہے نہیں، چلیں گے. کہنے لگے ٹھیک ہے. آزمانے کے لیے محمود غزنوی نے غلام کا لباس خود پہنا، اپنا لباس غلام کو پہنایا، اپنا لباس غلام کو پہنایا اور غلام کا لباس خود پہنا اور فوج کو لیا، جو لیڈیز فوج تھی ان کو لیا اور ان کو مردانہ کپڑے پہنائے. وہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا یہ مرد ہے یا عورت، اس طریقے سے ساتھ میں لیا. حضرت ابو الحسن خرقائی رحمۃ اللہ علیہ کے قریب پہنچ کر ایک آدمی بھیجا کہ بادشاہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں. حضرت نے فرمایا، کہنے لگے فقیروں کے پاس اتنا وقت کہاں ہے بادشاہوں سے ملیں، اس لیے معذرت کر دی. محمود غزنوی نے ایک آدمی کو، اسی آدمی کو جو اپنا فرستادہ تھا قاصد، دوبارہ پھر بھیجا، کہنے لگے پھر کہو بادشاہ ملنا چاہتے ہیں، آپ کو بلانے رہے آنا چاہتے ہیں، اگر وہ منع کریں تو ایک آیت سنا دینا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اپنے حاکموں کی اطاعت کرو، یہ آیت سنا دینا. تو قاصد نے یہ آیت سنائی. حضرت نے فرمایا بادشاہ سلامت سے کہو کہ ابھی ابو الحسن پہلا جو جزء اطیع اللہ اللہ کی اطاعت میں لگا ہوا ہے اور اس میں اس طرح سے مستغرق ہے کہ اطاعت رسول تک نہ پہنچنے کی وجہ سے بڑا شرمندہ ہے کہ کامل اطاعت رسول نہیں ہو پا رہی، اولی الامر تو ابھی بہت دور ہے. یہ حکمت والے جواب ایسے ہی اللہ والے دے سکتے ہیں، دوسرا کوئی نہیں دے سکتا. اتنی دیر میں بادشاہ بالکل قریب آ چکا تھا حضرت کے خانقاہ کے دروازے پر اور کہا کہ حضرت سے کہہ دو اب تو دروازے پر آ گیا ہوں. حضرت نے کہا ٹھیک ہے اندر آ جائیں. اندر بادشاہ کس طرح سے گیا کہ غلام کو اپنا لباس پہنا رکھا ہے اور خود غلام کا لباس اور عورتوں کو ساتھ میں رکھا ہے جو فوجی لباس میں ہے، پتہ نہیں چل رہا. حضرت نے نیچ نگاہ کر کے کہا نام احرموں کو پہلے باہر نکالو. اور اس کے بعد میں بادشاہ جو غلام کے لباس میں تھا، اب تک ملاقات نہیں ہوئی تھی، ہاتھ پکڑ کر پاس میں بٹھایا، باقی سب کو باہر نکالو. اب سمجھ گیا بادشاہ کہ بھئی یہ تو اونچی شخصیت ہے، جو امتحان لینا تھا لے لیا. بیٹھا اور کہا حضرت نصیحت فرمائی. حضرت نے مختلف نصیحتیں فرمائی اور اشرفیوں کا ایک توڑا پیش کیا. توڑا کا مطلب 1000 اشرفیوں کی ایک تھیلی ہوتی ہے، یہ پیش کیا. حضرت نے اپنی روٹی سامنے رکھ دی کہ کھاؤ. بادشاہ کھا رہا ہے تو نکلی نہیں جا رہی، کہ میاں جیسے یہ روٹی نکلی نہیں جا رہی تم سے، یہ سوکھی روٹی، یہ اشرفیوں کا توڑا مجھ سے نہیں نکلا جائے گا، اسے اٹھاؤ، فقیر کو اس کی ضرورت نہیں ہے، یہاں تو اللہ اللہ کرتے ہیں، اللہ اللہ سکھاتے ہیں، اللہ با کسی میں کام چلا لیتا ہے، آپ کی سلطنت میں بہت سارے مستحق لوگ ہیں. بہرحال حکم یہ ہے کہ امیر کی حکومت جب شرعی اعتبار سے ثابت ہو جائے تو اس کے خلاف بغاوت نہیں کی جا سکتی ہے. بغاوت اسی وقت جائز ہو سکتی ہے جب کہ وہ بندہ کفر بواح کا مرتکب ہو. اس لفظ کو میں بار بار سمجھا چکا ہوں. حضور نے فرمایا یہ سب کام کر لو گے تم، تقوی تمہارے اندر ہوگا، نماز کی پابندی ہوگی، رمضان کے روزے اور زکوٰۃ اور اپنے امیروں کی اطاعت، جب یہ ساری چیزیں تمہارے اندر ہوں گی تدخلوا جنت ربکم، تو اب آسانی سے اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے. یہ رتبہ جنت میں داخل ہونے کا ایک آسان
نسخہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. اللہ ہم سب کو سمجھ کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللہ کامل توبہ، کامل ہدایت، کامل عافیت نصیب فرما دیجئے. اللہ ہم سب کی کامل اصلاح فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے نفوس کا تزکیہ فرما دیجئے، ہمارے قلوب کو مجلہ اور مصفہ بنا دیجئے. اے اللہ کامل دینداری، کامل تقوی نصیب فرما دیجئے. اپنی ایسی خشیت جو ہمارے اور گناہوں کے درمیان آڑ بن جائے ہمیں عطا فرما دیجئے. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. ایسی طاعت نصیب فرما دیجئے جو ہمیں آپ کی جنت تک پہنچا دے. ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اے اللہ ایسے یقین عطا فرما دیجئے کہ جس یقین کے ذریعے سے اے اللہ دنیا کی بڑی بڑی مصیبتیں ہمارے سامنے بے حقیقت ہو کر رہ جائیں اور ہمیں پریشان نہ کریں. ایسا کامل یقین نصیب فرما دیجئے. ومتعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما حیتنا. جب تک ہم زندہ رہیں اے اللہ ہمارے کانوں سے ہمیں نفع اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائیے. یا اللہ آنکھیں بھی ہماری سلامت رہے، یا اللہ اس کے فیصلے فرمائیے. ہمارے جسم کے سارے اعضاء اور جوارح صحیح سالم رہیں، یا اللہ تندرست رہے. یا اللہ ایسے فیصلے فرمائیے ہر قسم کی بیماریوں سے، ہر روحانی ہو یا جسمانی ہو، طویل بیماریاں، لمبی لمبی بیماریاں، یا اللہ ان سب سے ہم کو شفا نصیب فرمائیے، چھٹکارا نصیب فرمائیے، حفاظت نصیب فرمائیے. جب تک رہیں اللہ کسی کے محتاج نہ رہیں. پاک پروردگار اس کے فیصلے فرمائیے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.